بعد ساتھیوں نے یہ کہا کہ بھائی کچھ باتیں ایسی بھی سنائی ہے آپ جو ہماری سمجھ میں آئے. تو یہاں کتابیں جو رکھی ہوئی تھی اس میں جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ بھی ہیں, تھانوی کے بھی ہیں, کمالات اشرفی ہے, محمد عیسیٰ صاحب کی جمع کردہ اور بھی حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے. تھوڑا ایک حضرت جلال آبادی کا ایک بیان تھوڑا سا سنتے ہیں, پھر پرانا تصوف مجھے دیکھتے ہیں. پرانا تصوف سمجھ میں نہیں آ رہا, بلکہ نہیں پڑھنا ہے, کوئی سمجھداری نہیں ہے. پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا, سمجھداری ہے تو بولتے بھی نہیں. دوسرا بیان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. حافظ عبدالقادر ہنسا جو ہیں, انہوں نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہاں کے بیانات ضبط کیے تھے. عبدالقادر ہنسا جو ہیں یہ جب جلال آباد ہوتے تھے خانقاہ میں, تو حضرت کی مسجد میں یہی امامت کرتے تھے. بڑا اچھا قرآن شریف پڑھتے تھے, میں بہت پڑھا ہوں ان کے پیچھے نماز. حضرت جلال آباد نے ان کو مقرر کر دیے تھے کہ نماز تم پڑھاؤ, تو ان حضرت کی مسجد میں منی والی مسجد ان کے نام سے مشہور ہے, اس میں یہ پڑھا دیتے. حضرت کے خاص خلافہ, اچھے خلافہ, میں بڑا خلافہ ہمیں شمار کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. صبح حاضری ہوئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ کچھ دین کی بات ہو جائے. عرض کیا تھا کہ دین کی باتیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہیں, جماعتیں مختلف اوقات میں آتی رہتی ہیں اور دینی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور مختلف مساجد کے اندر کتابیں سنائی جاتی ہیں, وہ بھی دین ہی کی باتیں. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جیسا حضرت نے بیان کیا ویسے ہی چھاپ دیں. اس پر یہ عرض کیا گیا تھا, اس سے پہلے کا کوئی واضح ہوا تھا اس پر یہ پھر دوسرا واضح ہے. اس پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ دین کا لفظ دیانت کو چاہتا ہے, دین کا لفظ دیانت کو چاہتا ہے, خیانت اس کے خلاف. خیانت کے اگینسٹ, دین دیانت اور خیانت اس کے خلاف. جب دین دیانت کو چاہتا ہے اور خیانت اس کے خلاف ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں. دین صرف عقائد, جس کو ایمانیات کہتے ہیں, کہ جن کے اختیار کرنے سے ایمان آ جاتا ہے, ان عقائد ہی کا دل کے اندر تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ تصدیق دل کے اندر ایمان کے متعلق یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ہر کام کے اندر صداقت اور دیانت ہو. جو عقائد کی تصدیق دل میں کی جاتی ہے دین میں, وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اندر ہمارے ہر کام کے اندر صداقت اور دیانت ہو, ہمارا کوئی کام منافقت کو لیے ہوئے نہ ہو, نفاق کو لیے ہوئے نہ ہو. اگر ہمارا آپس میں باہمی ملنا, بیٹھنا, اٹھنا, چاہے خوشی کے موقع پر ہو یا خدا نہ کرے کوئی غمی کا موقع آئے, اور اس وقت تو وہ ملنا, ملاقات کرنا, مصافحہ کا ہونا, معانقے کا فرمانا, یہ دیانت کے ساتھ ہو. خیانت کے ساتھ, یعنی دل کے اندر کسی مسلمان کی طرف سے خیانت نہ ہو, نفاق نہ ہو, کہ جس طرح وہ ظاہر کر رہا ہے اپنے اس مسافر اور معانقے سے تعلق کو, مسافر سے تعلق ظاہر کرتا ہے مگر تعلق ہے نہیں اندر سے, یہ دین کے خلاف ہے. کہ مسافر کے معنی ہے آپس میں دوسرے کی بات کو درگزر کر دینا, اور معانقے کے معنی ہے اپنے دل میں سینے کے اندر کسی بات کو کسی مسلمان کی طرف سے کینہ وغیرہ نہ رکھنا. معانقے کا مطلب ہے دل میں, سینے میں کچھ نہیں رکھنا, اور مسافر کا مطلب ہے درگزر کرنا. درگزری کے ساتھ صفائی قلب سے اس طرح ملنا کہ جب رات کو سوتے ہوئے سوچے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ ہے یا نہیں, تو دل یہ گواہی دے کہ میرا ہر مسلمان کی طرف سے دل صاف ہے, کوئی کینہ نہیں ہے, مجھے کسی مسلمان کو کسی اعتبار سے بھی نہ جسمن, نہ مالن, نہ قلبن, نہ روحن ایذا پہنچانا اور دکھ اور رنج پہنچانا ہرگز نہیں ہے. یہ ہو رات میں جو آدمی سوچے, جب رات کو سوتے ہوئے سوچے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ ہے یا نہیں, تو دل یہ گواہی دے کہ میرا ہر مسلمان کی طرف سے دل صاف ہے اور کوئی کینہ نہیں ہے. مجھے کسی مسلمان کو کسی اعتبار سے بھی نہ جسمن نہ مالن نہ قلبن نہ روحن ایزا پہنچانا اور دکھ اور رنج پہنچانا ہرگز نہیں ہے. اگر اس کے خلاف ہے دل میں تو وہ خیانت ہے, دیانت نہیں ہے. دین دیانت سے ہے, خیانت سے نہیں. یہ اس پر ہو رہی بات. دین کے مقصد کے خلاف جو خیانت ہے وہ دیانت نہیں ہے. تو صرف عقائد کا صحیح ہو جانا اور ایمان کا قلب میں ہو جانا, اس کی شہادت جو ہوا کرتی ہے, وہ عبادات کے ذریعے سے اور معاملات کی صفائی کے ذریعے سے اور معاشرت کی عمدگی کے ذریعے سے اور اخلاق کے اونچے اعلیٰ اور درجۂ پیمانے اعلیٰ درجۂ پیمانے پر ہونے کے ذریعے سے ثبوت ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ ثبوت ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ بدون شہادت کے نہیں چلا کرتا. دعوے کے واسطے پروف چاہیے, شہادت چاہیے. اب عقیدہ صحیح ہے, ایمان صحیح ہے, اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا پروف یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات سے اور عبادت سے, معاشرت سے, اخلاق سے ظاہر ہو. اور یہ ہمارے دل کی تصدیق ایمانی کی گواہیاں ہیں, شہادتیں ہیں, جس کے یہ چار جز ہیں: عبادات کا ہونا, معاملات کا درست ہونا, معاشرت کا اچھا ہونا, اخلاق کا درست ہونا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ شخص نہ بتلاؤں, ہر ادلکم, کیا میں تم کو وہ شخص نہ بتلاؤں جو سال بھر تک رات کو عبادت کرتے رہنے اور دن میں برابر سال بھر روزہ رکھنے سے بہتر ہے. ایک سال تک کوئی مسلمان شب بیداری اور دن کو روزہ رکھتا ہے ان پانچ روزوں کے علاوہ جو کہ حرام ہیں, کیونکہ پانچ دن روزہ حرام ہوتا ہے سال میں, اس شخص سے بہتر ہے جس کے اندر حسن خلق ہو, اچھا اخلاق ہو. ذرا خیال فرمائیے اور اندازہ کیجیے, ذرا میں بھی جھانک کر دیکھوں اپنے گریبان کے اندر کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں, دن کو روزہ رکھتا ہوں, تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, تہجد گزاری بھی رہتی ہے, لیکن حسن خلق میرے اندر کس طرح ہے؟ میری طبیعت کے اندر کتنا حلم ہے, بردباری, ملائمت اور ملاطفت اور نرمی کتنی ہے, ملائمت اور ملاطفت اور نرمی کتنی ہے, سختی اور تیزی اور غصہ میرے اندر نام کو بھی ہے یا نہیں, سختی اور تیزی اور غصہ. حضرت جنرل باری سب سے زیادہ اخلاق کے اندر غصے کے اوپر زور دیا کرتے تھے, اور یہ ہے سارے فساد کی جڑ بولتے تھے. خلاف طبیعت بات پیش آنے پر میں آگ بگولا ہو جاتا ہوں یا نہیں, جب کوئی بات خلاف طبیعت پیش آتی ہے تو کتنا بھڑکتا ہوں, شعلہ بھڑک جاتا ہے یا نہیں, کہ جس کے لیے مشائخ کرام اپنے خدام کو اور اپنے مریدین کو اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جانب سے خلاف طبیعت بات پیش آ جائے, غصہ کرنا تو کیا غصہ آوے بھی نہیں. شریعت کا اور اسلام کا یہی مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے. اس لیے تادیباً تربیت کے لیے اپنے مریدوں کو انتباہ اور تنبیہ فرماتے رہتے ہیں اور ایسی طبیعت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی وقت بھی غصہ نہ آئے. یہ بہت اونچے حسن خلق کی بات ہے, غصہ آنا ہی نہیں. حتیٰ کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس مسلمان حسن خلق والے سے وہ اور زیادہ بہتر ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی پر نرم ہو. ذرا خیال فرمائیے, نماز کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, کلمہ طیبہ کا ذکر اور فضائل ہوتے رہتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہمارے اپنے اندر ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جب خانقاہ کے اندر جائے گا تو کیا نماز نہ پڑھے گا, کیا روزے نہ رکھے گا, سبھی کچھ کرے گا, مگر یہ اخلاق کی تعلیم کہاں اور کس طرح اور کس وقت ہوگی؟ نماز اگر نہیں پڑھتا اپنا نقصان کرتا ہے, کسی کا کیا بگاڑتا ہے, لیکن اگر اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو اپنے لیے نقصان ہے ہی, دوسروں کے لیے بھی انتہائی درجے کا نقصان اور مضرت اور رنج اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. مجھے اپنے حضرت کی ایک بات یاد آئی. ایک صاحب صبح کی نماز کے بعد, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے بعد مصلی سے اٹھ کر, گرمی کا موسم تھا, اپنی نشست گاہ سے درین کے سامنے ٹین کے نیچے بیٹھے ایک صاحب صف پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. جو لوگ تھانہ بھون کی مسجد دیکھے ہوئے ہیں وہ یہ منظر سمجھ جا سکتے ہیں. مسجد کے اندر کا حصہ ہے, اندر کے حصے کے بعد میں جو ہے ایک ٹیم کا حال ہے, اور ٹیم کے بعد ایک بغیر ٹیم والا حصہ آتا ہے چھوٹا سا, اس کے بعد ایک ہاؤس آتا ہے وضو کرنے کا. یہ ترتیب ہے مسجد کی. اس ہاؤس کے بعد سامنے جو ہے نا کنواں ہے ایک پرانا, اس کے بعد ہمیں گیٹ ہے. ابھی گیا تھا میں حیدرآباد جلال گنج میں, شکاگو آنے سے پہلے تھوڑے دن پہلے گیا تھا. اور جب وہاں جاتا ہوں تو جلال آباد جانا ہوتا ہے تو یہ سب جگہوں کو چکر لگاتے ہوں, تھانہ بھون بھی. جلال آبادی ہمارے مرشد مرشد ہیں, تو اس کے بعد مرشد تھانوی ان کے مرشد ہیں, ہمارے دادا پیر ہو گئے, تو وہاں جانا ہے. اور ان کے جو شیخ ہیں حضرت تھانوی کے, وہ مکے میں ہیں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکے. ان کے جو شیخ ہیں میاں جی نور محمد, وہ جھنجھانے میں, وہاں سے 20 کلومیٹر ہے. میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرما رکھا ہے کہ فقیر جو ہے نا وہ مرتے نہیں ہیں, منتقل ہوتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پر آؤ تو جو فیض زندگی میں ملتا ہے وہی فیض وہاں ملے گا. یہ تھاجی صاحب کو فرما رکھا ہے. تو اس لیے ایسے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں جیسے ہیں یہ لوگ, مطلب جیسے ہیں. عقیدہ وہاں ان کی زندہ ہو کے ملاقات ہونے کا نہیں, حیات برزخی کے تو قائل ہیں لیکن ویسے نہیں. تو وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ, گنگو بھی جانا, بڑی برکات ہوتی ہے. قلب کے اندر ایک خاص بات محسوس ہوتی ہے. یہاں پہ تو کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتے, کوئی خبر کو جاتے نہیں, ایک عجیب مزاج. اب قبرستان بنایا ہے مسلمانوں کے لیے ڈاکٹر دانش نے, وہاں پہ حارمی میں زمین خریدی ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا قبرستان. غیر مسلم نے, غیر مسلموں کے ساتھ میں دفن ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہے, بہت ہی بری بات ہے. مسلم غیر مسلم کے قبرستان میں دفن ہو بہت ہی بری بات ہے. جس آدمی کی عقیدے خراب ہو جائیں اور گمراہی والے عقیدے ہوں, قادیانیت والے عقیدے ہوں یا اس قسم کے, تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو, دفن مت ہونے دو. ایسے منحوس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت ہونے دو. یہاں تو کافروں کے ساتھ ہیں, مشرکوں کے ساتھ ہیں, عیسائیوں کے ساتھ ہیں, یہودیوں کے ساتھ ہیں. صحیح نہیں ہے اصولن. ابھی ماشاء اللہ زمین خرید لی انہوں نے, وہاں صرف مسلمانوں کا قبرستان ہوگا, پلس مفت میں بھی ہوگا. خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کچھ, اور بتانے کے پیسے اسے نہیں لوں گا. میں زمین جس کے لیے خریدی ہے اسی کے لیے رہے گی, کافی لمبی چوڑی زمین لی. تو ایسی کوئی یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں مسلمان یعنی جائے لوگ, خبروں پہ فاتحہ پڑھیں, وہاں سبق حاصل کریں, اور اگر موقع ہو تو بیٹھیں تھوڑی دیر وہاں تسلی سے, کیونکہ بیٹھنے سے خاص اثر ہوتا ہے اس کا. البتہ بیٹھنے کا مطلب نہیں کوئی ایسی ذکر فکر کے لیے بیٹھ جانا, کوئی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. لینا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے انداز کا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فیض قبول جو ہے نا وہ ثابت ہے اور حق ہے, لیکن مطلب اس کا ہے ایمان کی نسبت کا اضافہ ہونا. خبروں سے جو فیض ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایمان کی نسبت میں قوت پیدا ہوتی ہے. تعلق ماں بزرگوں کے پاس جانے اور ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کرنے کا یہ خاص فائدہ ہے. اب جنت البقیع میں جا کے دعا کر کے آئیں, دیکھیں کیا کیفیت محسوس ہوتی ہے, برابر کیفیت محسوس ہوتی. جب آدمی کسی بھی جگہ پر جاتا ہے سرکار کے روزے پر حاضری دیتا ہے, موقع سے حضرت ابوبکر حضرت عمر پر سلام پڑتا ہے, کچھ کیفیت نہیں محسوس ہوتی اس کو. تب کچھ فرق تو ہوتا ہے, کوئی فیلنگ تو احساسات تو ہوتے ہیں تھوڑے بہت, جس کی جیسی صلاحیت ہے ویسے ہوتے ہیں. مجھے اپنے حضرت کی ایک بات یاد آئی. ایک صاحب صبح کی نماز کے بعد, حضرت تھانوی کی صبح کی نماز کے بعد مصلی سے اٹھ کر, گرمی کا موسم تھا, اپنی نشست گاہ سے دری کے سامنے ٹیم کے نیچے بیٹھے ایک صاحب صف پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. دوسرے صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر ان تلاوت کرنے والے صاحب کے پاس متصل قریب جا کر مل کر بیٹھ گئے. حضرت نے ان کو بلا لیا, فرمایا کہ آپ اپنی جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے اٹھ کر اس جگہ جا کر کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا کہ میری پشت آپ کی طرف ہو رہی تھی، اس لیے میں وہاں جا کر بیٹھا۔ جب مجمع ہو، جیسا کہ یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بریکٹ میں، وہاں پہ حضرت جہاں پڑھتے ہیں وہاں مجمع تھا، اور جگہ تنگ ہو پھر تو جس طرح جہاں چاہے بیٹھ جائے، اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ لیکن جب ایسی شکل نہ ہو تو مسلمان کو درست نہیں کہ کسی مسلمان کی طرف پشت کر کے بیٹھے، یہ اس کی ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ ہم نے نہیں پہچانا کہ ہم ہیں کیا چیز، مومن نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، سمجھتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور بیت اللہ شریف کو خطاب فرما کے فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تیری عظمت کو، تیری توقیر کو، تیرے احترام کو، اور میں جانتا ہوں کہ تو بلندتر ہے، بہت بلندتر ہے، لیکن یاد رکھ کہ مومن کے قلب کے برابر تیری کوئی عظمت نہیں ہے۔ ذرا خیال فرمائیے، لیکن مومن کے قلب کے برابر تیری کوئی عظمت نہیں ہے۔ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، تعالیٰ فرماتے ہیں لا اسع الا فی قلب المؤمن، میں کہیں نہیں سما سکتا، میرے سمانے کی کہیں گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر سما سکتا ہوں تو یہ مومن کا دل ہے جہاں میں سما سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ یوں تو ذات باری تعالیٰ مکان سے زمان سے منزہ اور پاک صاف ہے، لیکن اشارہ ایک طرف ہو رہا ہے۔ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ میری کوئی جگہ، میرا کوئی مکان سمانے کا، ٹھہرنے کا نہیں ہے، لیکن اگر میں سما سکتا ہوں اور ٹھہر سکتا ہوں اور میرا اگر کوئی مکان ہے تو وہ مومن کا دل ہے جس کے اندر میں ٹھہر سکتا ہوں۔ اور یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ جیسا شخص ہوتا ہے ویسا اس کا مکان ہوتا ہے، جیسے شخصیت ویسا مکان، محل ہوتا ہے، اس کی کتنی صفائی ہوتی ہے، اس میں کتنی نظافت ہوتی ہے، اس میں کتنی لطافت ہوتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ شیشے سے بھی زیادہ اس کے اندر لطافت اور نزاکت اور صفائی کہیں زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ جیسے کانچ گلاس صاف ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑے آدمیوں کے گھر صاف ہوتے ہیں۔ جب یہ ہے تو مکین ذات باری تعالیٰ اور مکان قلب اور مکان قلب مومن، مکین ذات باری تعالیٰ اور مکان قلب مکین ذات باری تعالیٰ اور مکان قلب مومن، مکین مکان میں رہنے والے ہو گئے، مکین ذات باری تعالیٰ اور مکان قلب مومن، تو اس ذات مکین کے لیے قلب مومن تمام ہی خرابیوں سے اور تمام ہی مضمومات سے اور تمام ہی برائیوں سے اور تمام ہی ناپاکیوں سے کتنا صاف اور شفاف اور لطافت والا اور نظافت والا ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ہے تو یہ بات ضروری ہو گئی کہ اس قلب کے اندر اخلاق رذیلہ کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، اخلاق قبیحہ کثیفہ کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تمام اخلاق رذیلہ نکل کر اور تمام اخلاق رذیلہ دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ انسان مومن کے قلب کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق اختیار کرو۔ اے مسلمانوں، تم اپنے قلب کے اندر جو اللہ کے اخلاق ہیں ان اخلاق کو پیدا کرو، ان اخلاق کو حاصل کرو، ان اخلاق کو داخل کرو۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ نظیف ہے اور صاف شفاف اور لطیف ہے اور نظافت کو دوست رکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ نماز تو پڑھی، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے گھر سے جب وہ چلا تو دل کے اندر کتنی ناپاکیوں کو نکال کر چلا، کتنے اخلاق کو دل میں سے صاف اور پاک کر کے چلا، کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کس دل کو لے کر جا رہا ہوں۔ یہ تو ان کا فضل و کرم ہے کہ ہم جس حالت کے اندر چلتے ہیں وہ آنے دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تعالیٰ کا فضل، یہ تو ان کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم جس حالت کے اندر چلتے ہیں وہ آنے دیتے ہیں۔ انہوں نے مصری گھر سے چلے وضو کر کے، یہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مسجد کی طرف والا قدم اٹھے تو قلب کی صفائی کے ساتھ بھی ہو، جسم کی صفائی اور پاکی کے ساتھ بھی ہو، یہ وضو کر کے چلے۔ اور بابزو آ رہے ہیں. آواز آتی ہے اے ذوالنون ان قدموں سے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہو. ذوالنون نے مصری اپنے گھر کی طرف پلٹے. فرمایا ذوالنون تم نے ہمارے گھر کی طرف سے پیٹھ کس طرح پھیری, ہمارے گھر کی طرف سے رخ کس طرح سے پھیر لیا, الٹے ہو گئے. ذوالنون نے مصری کھڑے ہو گئے, مسجد کی طرف جا رہے تھے تو بولے ایسے قدموں سے ہماری طرف آ رہے ہیں, پلٹ گئے گھر کی طرف تو بولے ہمارے گھر کی طرف سے قدم پلٹا دے رہے ہیں. ذوالنون کھڑے ہو گئے. آواز آئی کہ تم کو ہماری طرف آنے سے صبر کیسے ہو گیا, کھڑے ہو گیا آپ, تم کو ہماری طرف آنے سے صبر کیسے ہو گیا. ذوالنون نے مصری نے عرض کیا نہ آنے دیتے ہو, نہ لوٹنے دیتے ہو, نہ کھڑا رہنے دیتے ہو, اور میں اچھا انہیں قدموں سے چلے آؤ. صرف اہمیت بتانا تھا, چھیڑ چھاڑ تھی تھوڑی, ویسے لوگ تھے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان کو. تو ہمارا قلب مومن کا قلب کتنا صاف شفاف نظیف ہونا چاہیے. وہ اخلاق رذیلہ ہی کیا ہیں کہ جن سے صاف کرنے کا حکم دیا, وہ اخلاق رذیلہ ہی ہیں کہ جن سے صاف کرنے کا حکم دیا. سبحان اللہ ومن احسن من اللہ سوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حدیث قدسی تھی تخلق بی اخلاق اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کلام پاک میں تلاوت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ ومن احسن من اللہ سوا, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ زیادہ اچھا ہے. اسی چیز کے حاصل ہونے کے لیے مشائخ کرام تاکید در تاکید تنبیہ پر تنبیہ فرماتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان صاحب سے حضرت تھانی نے فرمایا کہ آپ اس جگہ سے کیوں اٹھے. عرض کیا کہ میری پشت آپ کی طرف ہو رہی تھی. فرمایا سمجھ میں آ گیا. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اس شخص کے پاس جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا ان سے مل کر قریب جا کر کیوں بیٹھے, جبکہ دوسری جگہ اور موجود تھی بیٹھنے کے لیے. اس کا جواب دیجیے. تھانوی تھے اور وہ کون تھے؟ وہ مولوی صاحب تھے, فارغ التحصیل, عام آدمی نہیں تھے. ان سے سوال ہو رہا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا آپ سمجھے نہیں, میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ آپ اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے موجود اور کھلی ہے, ان کے پاس جا کر متصل قریب کیوں بیٹھے؟ کوئی جواب نہیں. پھر فرمایا کہ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اسی طرح کسی معمول کے اندر مشغول ہوتے, آپ بھی اسی طرح کسی معمول میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص آپ کے قریب متصل بالکل رکھ کے جا کے بیٹھ جاتا تو آپ کے دل پر کچھ بوجھ پڑتا یا نہیں؟ خیال فرمائیے کہ آپ کے دل پر کچھ بوجھ پڑتا یا نہیں, اور طبیعت میں انتشار ہوتا یا نہیں, اور سکون میں فرق آتا یا نہیں؟ انہوں نے سنا اور سن کر کہا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا اگر میں قرآن پاک کی تلاوت یا اور کوئی معمول یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا اور میرے پاس آ کر کوئی بیٹھتا تو واقعی طبیعت اور دل پر بوجھ ہوتا اور گرانی ہوتی, انتشار ہوتا اور سکون میں فرق آتا, غلطی ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ جب آپ سے یہ غلطی ہوئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ عرض کیا حضرت جواب فرمایا کہ غلطی کی آپ نے اور سزا میں تجویز کروں؟ خود ہی تجویز کیجئے. یہ مطالعہ کرایا جا رہا ہے, جیسے مدارس کے اندر مطالعہ کرایا جاتا ہے تعلیم میں, ایسی تربیت کے اندر تصحیح اخلاق کے اندر مطالعہ کرایا جاتا ہے. عرض کیا کہ حضرت میں نمازیوں کے جوتے ٹھیک کر دیا کروں گا. فرمایا کہ خوب, یہ تو کوئی بات نہیں, اس پر کیا بوجھ پڑتا ہے, یہ تو اور خوشی کی بات ہے. لوگ کہیں گے کیا اچھے صوفی آدمی ہیں, بیچارے دوسروں کی جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں. عرض کیا حضرت وہ نالی جس میں وضو کیا جاتا ہے اور گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے مائل وغیرہ سے, اس کو صاف کر دوں گا. فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ تعریف کی بات ہے, کچھ اور سوچیے. عرض کیا حضرت میں خانقاہ سے باہر نکل جاؤں گا, پھر اپنے اس قصور اور اس غلطی کے اعتراف کو اور اس کے علاج کو دریافت کروں گا. فرمایا علاج تو یہ ہو رہا ہے, حضرت جو ہے نا علاج کر ہی رہے نا, علاج تو یہ ہو رہا ہے, یہ علاج ٹھیک ہے. آپ خانقاہ سے باہر جائیے, دیکھا اپنے ایک مسلمان کے دل پر اس طرح بیٹھ جانے سے اور بوجھ پڑنے کو بھی صفائی قلب کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے اور تہذیب اخلاق کے لیے گوارا نہیں کیا گیا. اس کی اصلاح ہو رہی ہے, خانقاہ سے جائیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ سنت الہی ہے. جو یہ حضرات فرما دیا کرتے ہیں کہ خانقاہ سے باہر جائیے, اب تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو جب منع کیے ہوئے دانے کو کھانے پر فرما دیا تھا کہ آپ جنت سے تشریف لے جائیے. بزرگوں کے جو عمل ہوتے ہیں نا, اس کی سند ہوتی ہے کوئی نہ کوئی, وہ بتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ معصیت اور گناہی کا فعل ہوا ہو تبھی حکم دیا جائے. ایک ادنا نامناسب غیر معصیت کا بھی فعل صادر ہوگا تب بھی یہی کہا جائے گا, کیونکہ اس نے ذمہ لیا ہے زیادہ سے زیادہ قرب الہی کے حاصل ہونے کو اور ذمہ دار بنایا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نبوت کے ظہور سے پہلے بہت سے نبوت معصوم ہوتے ہیں, اور جب نبوت کا ظہور ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بطریق اولا معصوم ہوں گے. تو آدم علیہ السلام سے اس دانے اور منع کیے ہوئے پھل کے کھانے میں جان کر بھی خلاف نہیں ہوا, کہ نبی سے جان کر حق تعالیٰ کے حکم میں خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ محض عقلاً محال ہے, نہیں ہو سکتا. اور حق تعالیٰ کا خود ارشاد بھی ہے, فنسی آدم ولم نجد له عزما, آدم بھول گئے, بھول میں ایسا ہوا ہے, کوئی خاص انہوں نے ایسا ارادہ اور قصد نہیں کیا. دیکھیے بھول کر ہو جانے میں, مگر ان کو چونکہ قرب خاص حاصل ہے, ترقی پر ترقی مطلوب ہے, بدون معصیت کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جنت سے چلے جاؤ. مشائخ بھی اپنے متعلقین اپنے خدام کو جب ان سے غلطی ہوتی ہے, وہ خود خوب جانتے ہیں کہ کس کو کہا جائے کہ خانقاہ سے نکل جاؤ, خانقاہ سے چلے. فرمایا کہاں جاؤ گے؟ لوہاری قصبہ قریب ہے تھانہ بھون سے. فرمایا وہاں نہ جاؤ, وہ کچھ دور ہے, جلال آباد اس کے نسبت قریب ہے, وہاں چلے جاؤ. اور یہ بھی خیال فرمایا آسانی تھی کہ وہاں اجنبیت ہوگی, کوئی جان پہچان کا نہیں. جلال آباد میں مسیح اللہ ہے, وہاں جان پہچان کا ان کو آسانی اور سہولت بھی ہوگی. حضرت جلال آبادی وہاں تھے, معلوم ہوا یہ قصہ ہے. انہوں نے پھر لکھا اور جواب بھی لکھا, اپنے غلطی کا اعتراف کیا, آئندہ کے لیے عہد کیا. جواب میں آیا صاف, سب معاف, دل صاف, تشریف لائیے. کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا مارا تھا ان کو؟ کیا گالی دی تھی ان کو؟ یہ کچھ بھی نہیں کیا تھا, مگر ایسی حرکت ہوئی تھی کہ جس سے ایک مومن کے دل پر بوجھ پڑا, چاہے ان پر نہ پڑا ہو. جن کے پاس جا کے بیٹھ گئے تھے, چاہے ان پر نہ پڑا ہو, لیکن طریقہ مومن کے دل پر بوجھ پڑنے کا تھا. اس لیے وہ خود بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اگر ہاں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو ضرور میرے دل پر بوجھ پڑتا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اصلاح کر دی. ایسے واقعات ایک دو نہیں ہیں, متعدد حضرات کے ہیں. اگر دیکھا جائے تو طبیعت اتنی نرم تھی کہ بے انتہا نرم تھی. بچوں کے رونے کی آواز کو بھی حضرت سہار نہیں سکتے تھے, لیکن تربیت کے معاملے میں نرمی کیسی, نرمی نہیں کرتے تھے. ایک رات سوتے ہوئے آنکھ کھل گئی, کسی کے کراہنے کی آواز آئی, سو نہ سکے. بالا خانے سے نیچے تشریف لائے, ملازم کو اٹھایا. فرمایا کہ اس آواز پر جو کہ کراہنے کی آ رہی ہے, جاؤ, کیا بات ہے؟ دنیا روتی ہے, کراہا کرتی ہے, ایسا بھی کیا خلق, رنج اور صدمہ, تعصب, مگر نہیں سہار سکے. اس سے اندازہ کیجئے کہ طبیعت اتنی نرم, مگر اصلاح کے بارے میں اتنی تادیب. ملازم جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت بڑی بھی آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کی بیوی کے درد زہ ہو رہا ہے, ولادت کی تکلیف. فرمایا بہت اچھا, اس وقت غسل کی ضرورت تھی, اس سے بہت غسل فرمایا اور غسل فرما کر ولادت کے لیے تعبیر کا قرآن پاک کی آیت کا لکھنا ہے, اور غسل کی ضرورت لکھی جا سکتی تھی, ناجائز ہے, بلا وضو کے بھی نہیں لکھنا چاہیے. غسل فرمایا اور تعبیر لکھ کر دیا اور فرمایا کہ بڑی بی کو دے دو اور کہہ دو کہ بائیں ران پر باندھ دو, جب بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً کھول دینا. جا کر دے دیا, باندھ دیا. بحکم الہی حضرت کی برکت بچہ فوراً پیدا ہو گیا. یہ چیز جو اس کراہنے پر طبیعت کے اندر تاثر کی آئی تھی, وہ منشا کیا تھا؟ وہ چیز دل کے اندر تھی کیا؟ وہ تعلق تھا حق تعالیٰ کا. حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہو رہا. وہ تعلق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. اس نے بے چین کر دیا اگر مجھ سے پوچھ لیا, بے چین ہونے کی وجہ اگر مجھ سے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے بھائی یہاں تکلیف ہو رہی تھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے, کہ تو نے جب ایک شخص کے رنج سے کرانے کی آواز سنی تھی اس کی مدافعات کی کیا کوشش کی تھی؟ اس تعلق نے بے چین کیا, یہ بتا رہے. ذرا اور فرمائیے, نماز تو بہت پڑھتے ہیں, وظائف بھی بہت چلتے ہیں, اگر مجھ سے دریافت کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ خلق اللہ اطفال اللہ, اللہ کی مخلوق اللہ کے بچے ہیں. یہ حق تعالیٰ سے خشیت اور محبت رسول اکرم سے اور خشیت اور محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کا یہ اثر ہوا کہ آپ کی امت کی یہ تقریب بھی دیکھنا گوارا نہ ہوگی. اب اس سے اندازہ کیجیے گا کہ ایسے شخص کے اندر اتباع سنت کتنی اونچی ہوگی. عدالت کے زمانے میں جب انتہائی درجے کے ذوق اور کمزوری ہو گئی تو تہجد کے وقت چارپائی کے پاس جس میں انتقال ہوا ہے بچھی ہوئی اور مسلح بچھا ہوا ہے اور اٹھنا اور بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے لیکن سجدے کی جگہ پر تکیہ رکھ لیا ہے اور اپنا تہجد کا جو وقت ہے اس وقت سے لے کر صبح تک پیشانی مبارک تکیہ پر رکھی ہوئی ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص لگاؤ اور محبت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص محبت ہے جس کو درد عشق کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے. ادنا سے ادنا بات جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک ادنا ہے, ان کے نزدیک وہ ادنا بھی اعلیٰ ہوتی تھی. آپ اسے اندازہ کیجیے گا کہ کھانا کھانے کے بعد گھومنیاں ہوتی ہیں, چنے اور گیہوں ملا کر ابال لیتے ہیں. پیرانی صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ گھومنیاں ابالی ہیں پیش کر دی جائیں. فرمایا بہت اچھا, وہ لے کر کھانا شروع کی. ایک دانہ چنے کا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا, اس کو تلاش کیا نہیں ملا, بچیاں کھیل رہی تھی. فرمایا میرے ہاتھ سے دانہ چھوٹ گیا چنے کا, ذرا تلاش کر کے مجھے دے دو. وہ دانہ چنے کا ایک بچی کو مل گیا اور کہا کہ بڑے ابا مل گیا. فرمایا مجھے دے دو, اس کو صاف کر کے کھا لیا. اور پھر ہماری تعلیم و تربیت کے لیے حق تعالیٰ کی نعمت کی قدر اور منزلت کے لیے آ کر فرمایا کہ میں گھومنیاں کھا رہا تھا, ایک چنا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا, جب تک وہ مجھ کو مل کر میں نے کھا نہیں لیا میری جان میں جان نہیں رہی. یہ سوچ رہا تھا, یہ خیال ہو رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ میری نعمت کو لاپرواہی کے ساتھ کیوں کھایا جا رہا تھا, جب گر گیا تھا تو اس کو تلاش کر کے کیوں نہیں کھایا تھا, جواب دو, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس سے ذرا اندازہ کیجیے گا کہ احکام الہی, نعمت الہی جو دنیاوی خیال کی جاتی ہے, غذائے جسمانی خیال کی جاتی ہے, اس کی جس شخص کو اتنی قدر ہو اور وہ ذرا چھوٹ جائے تو اتنا مرعوب اور خائف ہو جائے تو بھلا روحانی کیفیت اور غذائے روحانی جو کہ عبادت ہے, وہ ایسے ہی شخص تھے. نماز تو نماز ہی ہے اپنے درجے پر, دوسرا کوئی معمول بھی ایسے شخص سے جو رضا روحانی کی غذا ہے وہ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ جب غذائے جسمانی کی ایسی ادنا چیز کی کوئی حقیقت و عظمت ہے, اس کا اتنا احترام ہے, تو روحانی غذا کی کتنی قدر ہوگی اور کتنی عظمت ہوگی, وہ کیوں کر چھوٹ سکتی ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے تاکہ معاملات کو اختیار کرنے میں سہولت ہو, ہمت آئے. یہ معاملات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹ جاتے ہیں اپنے, تو وہ بہت بہت بڑی توفیق ہے اللہ پاک کی, وہ غذا روحانی ہے تو اس کی کہیں ناقدری نہ ہو جائے. خیال تو فرمائیے, یہ شخص اپنی زندگی کے اندر حق تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کتنی گرویدگی, وابستگی اور دلبستگی لیے ہوئے ہیں. اسی عدالت کے زمانے میں ذوف بے انتہا ہو گیا ہے. اس حال یعنی دستوں کا مرض تھا. آپ جانتے ہیں کہ دستوں کے آنے سے کتنا ذوف ہوتا ہے, اور عمر 82 برس سے زائد کی تھی, تو عمر کا تقاضا دیکھیے. عدالت کی کیفیت ساری خیال فرمائیے, دست کی حاجت ہوئی, رات کا وقت ہے, سب سوئے ہوئے ہیں, خود اٹھے, لوٹے میں پانی لیا, بیت الخلا پہنچے, دست ہوا استنجا کے بعد لوٹا لے کر صحن میں پہنچے, غشی ہو گئی اور بے ہوش ہو کر صحن میں گر پڑے. لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہوش آیا، چار پہی پر جا کر لیٹ گئے. اب یاد آیا کہ میرے ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ چھوٹ گیا. کسی کی آنکھ کھلی اور لوٹے کی ضرورت ہوگی تو وہ کہاں تلاش کرے گا، پریشان ہوگا. آپ کو تشویش ہو گئی تو چار پائی پر سے اٹھے اور اٹھ کر لوٹا جہاں گر گیا تھا وہاں سے اٹھا کر، جہاں سے اٹھا کر استعمال کیا تھا وہیں جا کر رکھا. دیکھا زندگی معاشرے کی کہ اپنی ذات سے کسی کو انتشار اور تکلیف نہ ہو. دوسرے کے دکھ کا کتنا خیال کیا اور دوسرے کی تکلیف کا کتنا احساس ہوا اور دوسرے کے ذہنی انتشار کا کتنا اہتمام فرمایا. کیا آپ کو کوئی نفع پہنچ رہا تھا؟ کسی سے کوئی منفعت حاصل ہو رہی تھی؟ کیا اس سامیل پر کچھ پاؤنڈ اور اشرفی مل رہے تھے؟ کوئی خدمت گزاری ہو رہی تھی؟ خدمت خلق طریقت وجود خدمت خلق نیست، بتسوی اور سجادہ و دلق نیست. طریقت نام ہی ہے اس بات کا کہ خدمت خلق جو اپنے سے ہو سکے، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے جائز ہی ہو، خدمت خلق ہے. اور کس طرح پر؟ اس طرح پر کہ اپنی دین شکنی نہ ہو. بعض کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہماری دل شکنی ہوئی، لیکن وہ موقع ایسا ہے کہ اس کی دل شکنی کا تو خیال کیا جاتا ہے، اپنی دین شکنی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ اگر کوئی شادی ہے اور اس شادی کے اندر گانا باجا ہے، خلاف شرع امور ہیں، اور ایک شخص خوف خداوندی میں کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس جگہ میں جانا جائز نہیں ہے، کھڑا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور جہاں گانا باجا ہو رہا ہو اگر وہیں کھانا بھی کھلا رہا ہو تو کھانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں عامی صاحب تو عامی ہیں، باجا گانا کہیں دور ہو رہا ہے، کھانا کہیں دور کھلایا جا رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، مگر اہل علم کو وہاں شرکت کرنا بھی جائز نہیں. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ حضرات اپنی زندگی کو ذات باری تعالیٰ کے ذات، عظمت احکام اور محبت رسول میں کس طرح گزارنے والے ہوتے ہیں. پھر کسی کو کیا مجال ہو سکتی ہے کہ ایسے شخصوں کو لبکشائی کر سکے. میں عرض کر رہا تھا کہ قلب مومن کا بڑی چیز ہے، اس کا تزکیہ، اس کا تصفیہ نہایت اہم چیز ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے اندر اور اپنے نفس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر نہ رہے. رائی کے دانے کے برابر تو کیا کبر کا نام ہی نہ رہے. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. خردل رائی کو کہتے ہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل کے اندر کبر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر داخل کون نہیں ہوگا؟ جس کے اندر کفر ہوگا. تو معلوم ہوا کہ دونوں باتوں کو ملانے کے بعد کہ جس کے اندر کبر ہوا گویا اس کے اندر کفر ہوگا. تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی بات کہ اس کے اندر کبر کا نام ہی نہ رہے. کچھ مقصد بندی ہوتی تھی جناب والی. توحید کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، توحید دل میں بٹھانا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا یقین، اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے ایک ہونے کا یقین، اللہ کی صفات کا یقین، اللہ ہی کے الہ ہونے کا یقین، کہ اللہ ہی الہ ہے، انہی کی عبادت ہوگی، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کا کوئی ضد نہیں ہے، ان کا کوئی نید نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ ہو، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ہی غصہ دلاتا ہے، ناگواری کا باعث، اتنا ناپسند ہے اللہ کو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما لیا کہ اس کو نہیں معاف کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کریں گے اس بات کو کہ شرک کیا جائے ان کے ساتھ. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ جس کے لیے چاہیں معاف کر دیں گے. وہ بھی سب کو معاف کرنا طے نہیں ہے، جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے لیے یہ ہے سب کے لیے معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایک دوسرا اعتبار اس بات کو سمجھنے کا، ایک وہ جو اس کا تھوڑا سا کل ذکر ہوا تھا ایک دوسرے اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو آج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چار مرتبے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. ایک مرتبہ ذات کا ہوتا ہے, ایک مرتبہ صفات کا ہوتا ہے, ایک مرتبہ ان صفات سے صادر ہونے والے افعال کا ہوتا ہے, ایک مرتبہ ان افعال کے نتیجے کا ہوتا ہے, اس کو اثر کہتے ہیں, فعل کا اثر ہوتا ہے. اب یہ کتاب چھپی ہوئی ہے, یہ اثر ہے, کسی کے چھاپنے کا نتیجہ ہے, کسی نے یہ چھپانے کا کام کیا تب یہ چھپی, تو اس یہ اثر کہلاتا ہے. اس اثر کے پیچھے ایک کام ہے اس کے چھاپنے کا, اس کے پیچھے ایک صفت ہے. ہر کوئی نہیں چھاپتا, جس کے اندر چھاپنے کی صفت ہے وہ نہیں چھاپتا. کتاب چھاپنے کی صفت جس کے پاس ہے اس کے پاس, اور چھاپنے والا کوئی ذات والا ہوتا ہے, یعنی چھاپنے والے کی ذات ہوتی ہے. خالی چھاپنے کی کوئی صفت نہیں ہوتی بغیر ذات کی. تو اثر نتیجہ فعل, اور فعل نتیجہ صفت, اور صفت مرجع ذات, ذات کی طرف لوٹنے والا. ذات اور صفت اور فعل اور اثر یہ چار مرتبے ہوتے ہیں. کائنات میں بھی یہ چاروں مراتب ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں, افعال ہیں, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار ہیں. آثار کے بارے میں بھی توحید ہونا, افعال کے بارے میں بھی توحید ہونا, صفات کے بارے میں بھی توحید ہونا, اور ذات کے بارے میں بھی توحید ہونا. توحید ذاتی, توحید صفاتی, توحید افعالی, توحید آثاری. چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے, ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. یہ جو کری زبان کا شعر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف نون لگا کے بولتے ہیں دفتری زبان میں زیادہ, بلبلا جھاوا امتیاں چراغا. اور یہ اصل میں فارسی ترکیب ہے. فارسی میں الف نون لگانے سے جمع ہوتا ہے. دشمنان, دشمنان دین بولتے ہیں, دشمنان الف نون اسی کا جمع کا ہی ہو. عربی فارسی کا اصول ہے, فارسی میں الف نون لگا. چونکہ دکنی زبان میں فارسی زیادہ بولی جاتی تھی تو وہاں اردو جو بولی جانے لگی تو فارسی کا غلبہ آ کر الف نون ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں حیدرآبادیوں کی بولی ہے, جانے حیدرآبادیوں کی نہیں, جس کو زبان آتی اس کی بولی ہے. تو حضرت کا شعر ہے والد صاحب کے دادا پیر کا, چار شرکاں, شرک کی جمع شرکاں, چار شرکاں چار سرکاں. سرک کہتے ہیں گرہ کو, شرک ایک قسم کی گرہ ہے, علمی گرہ. تو چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے, پرانی اردو ہے, ان کو سرکا, سرکا میں نے ہٹا, اس گرہ کو کھول. سرک سرکانا, سرکو بازو, ہٹو بازو سرکو. ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے, اگر ان کو تو ہٹائے گا, گرہ کو کھولے گا تو تجھے یار حاصل ہوگا. توحید آثاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کے غیر کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے, سب اللہ کی. اور کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کا غیر پیدا نہیں کرتا, کوئی ذرہ. میں بالکل ہم تمیر کھجور پہ پائی جانے والی جھلی, کھجور کی گٹھلی پہ پائی جانے والی جھلی, اس کے بھی کوئی مالک نہیں ہوتے. نہیں یخلق ذبابا, کوئی مکھی نہیں پیدا کر سکتے. یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ, اور مکھی کھینچ لے ان بتوں کے سامنے سے کسی چیز کو تو وہ بچا نہیں سکتے. بتوں کے سامنے مٹھائی چڑھائی جاتی ہے, اس پہ مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ بت جو ہے نا, وہ مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے. پڑن پر جو بت مکھی کے سامنے سے اس کی اپنی مٹھائی کو لے کے جانے سے نہیں بچا سکتا, وہ آپ کی مٹھائی کو کیا بچا سکتا ہے؟ جو مجھے بچا نہیں سکتا تو دے کیا سکتا ہے؟ جو مٹھائی نہیں لے سکتا تو اصلی غذا کہاں سے دے سکتا ہے؟ چورا اس کے کئی درجے ہوتے ہیں اس فہم کے, شرک آزاری کے. سمپل سب سے زیادہ یہی ہے جو میں نے حاصل کیا, یہ بھی ہے کہ ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سمجھے, یقین کرے کہ اللہ کی مخلوق ہے, اور جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ کی مملوک ہوتی ہے. بڑی سے بڑی, چھوٹی سے چھوٹی, دور سے دور کی, نزدیک کی نزدیک, کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں, کیسی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں, کیسے ملکی ویز ہیں, کیسے سسٹم ہیں, کتنی کتنی دور ہیں, کتنے بڑے ہیں, سیاروں کے سامنے زمین کو رکھتے ہیں تو ایک ڈاٹ نظر آتا ہے, لیکن زمین میں جب گھومتے ہیں تب پتہ چلتا. جب آدمی سمندر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی بڑے سمندر کے سامنے, گہرے سمندر کے سامنے, تو ہیبت ہونے لگتی ہے اس کو دیکھ کے, گہرے پانی کو دیکھ کے ایک قسم کی ہیبت ہو جاتی ہے. بڑے اونچے پہاڑوں میں سے جب گزرتے ہیں, جو لوگ پہاڑیوں میں سفر کیے ہوئے ہیں, ایک عجیب کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے. سمندر کی مخلوق, خشکی کی مخلوق, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق. توحید آثاری, آثار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی, اللہ کے فعل کا اثر ہے. اثر فعل کا ہوتا ہے نا, اللہ کے کام کا اثر ہے, اللہ نے کیا ہے. اللہ کے غصے کا بھی اثر ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کا بھی اثر ہوتا ہے, اللہ کے ذلیل کرنے کا بھی اثر ہوتا ہے, اللہ کے عزیز کرنے کا بھی اثر ہوتا ہے, اللہ کے زندہ کرنے کا بھی اثر ہوتا ہے, اللہ کے مارنے کا بھی اثر ہوتا ہے. فعل الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کے, نافع ہیں وہ, اتار ہیں وہ, مضل ہیں وہ, معیز ہیں وہ, محی ہیں وہ, ممیت ہیں وہ. اسی لیے جب بارش ہوتی ہے اور زمین سے ہریالی نکلتی ہے, ہر چیز ہری ہری ہو جاتی ہے, تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انظروا الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کا اثر دیکھو. جو کام ہوا ہے وہ رحمت کا ہوا ہے, تو رحمت کی صفت سے رحمت کا کام ہوا, غصے کی صفت سے غصے کا کام ہوا, قہر کی صفت سے قہر کا کام ہوا, انتقام کی صفت سے انتقام کا کام ہوا, فرعون کو ڈبو دیا, نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا, قوم عاد کو پکڑ لیا, ہوا کے ذریعے سے مار دیا, قارون کو پکڑ لیا, زمین میں دسا دیا, سزا دینے کی صفت کا اظہار ہوا, سزا دے دی. اجتماعی ہو یا انفرادی ہو, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, طاقتور ہو یا کمزور, اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اور اس سے قدرت مطلق ہے ان کی کہ کسی کا کوئی پریشر ان کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتا, زیادہ ہو یا کم ہو. میں خلق تم والا بات کو ملنا کلم سے ہوں آئے گا, اللہ قلم ہے, بس ہوا کرو. قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کا ہے, اس سے بھی زیادہ قریب. حالانکہ قیامت میں سب ٹوٹ پوٹ ہو جانے والی ہے, پوری کائنات ٹوٹ پوٹ جائیں گی, یعنی وہ تو میرے پلک جھپکنے کی چیز ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کا اثر ہے, اسی سے توحید افعال نکلتی ہے. توحید آثاری سے توحید افعالی تک آپ جانتے ہو جاتے ہیں, سفر اس کا ہوتا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں فعل اللہ کا ہے, کام اللہ کا ہے, چاہے کسی طرح کا نظر آئے, حتیٰ کہ گمراہی کا نظر آئے یا ہدایت کا نظر آئے. شیطان کو بھی انہوں نے پیدا کیا, دجال کو بھی وہی پیدا کریں, گمراہ قوموں کو بھی انہوں نے پیدا کیا تھا. ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ترجیح دی گمراہی کو, اندھے پن کو, تو ہم نے اندھا کر دیا. اما تم کو دفاع دینا ہوں فاستحب العمى على الهدى, ہم نے کہا تو تھا کہ تم کو یہ چاہیے کہ وہ چاہیے تھا, انہوں نے کہا نہیں ہمیں اندھا پن چاہیے تھا, ہم نے ان کو اندھا پن دے دیا. فعل ان کا ہی رہتا ہے, ذمہ داری اس کی رہتی ہے جو بیچ میں رہتا ہے, جو فعل کو لیتا ہے. چونکہ اس نے جب اپنی مرضی ظاہر کی تو اس کو وہ فعل دیا گیا, اس نے اپنے اختیار سے اختیار, جب اس کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر, میں اختیار دے رہا ہوں بول کیا چاہیے, انہیں بولے میں کیوں یہ ہونا, وہ دے دیتے ہوئے نفع نقصان عزت ذلت موت حیات تندرستی بیماری بڑا پن چھوٹا پن کامیابی ناکامی شادی بچے زندہ رہنا مر جانا کاروبار ہونا چلنا نہیں چلنا جتنے فیل دنیا جتنی حرکت دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے جتنے فیل دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے. حتیٰ کہ ہر آدمی جو فیل انجام دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے, اللہ خالق ہے. اللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا, جو تم عمل کرتے اس کو بھی تم, جن بتوں کو بناتے تھے ان کو بھی شامل ہی ہے, ان کے علاوہ جو انسان سے عمل صادر ہوتے ہیں ان کو بھی شامل ہے. اس سے آپ اندازہ کرو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, ہر مخلوق کے عمل کو پیدا کر کے دیتے, کتنے بڑے خالق ہیں. سوچنے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ان کو آنا جانا نہیں پڑتا ہے. ارے اس کو پیدا کر کے دیتے کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانا تھوڑی کہ اس کو نپل دینے کے بعد وہاں جا رہے ہیں, اس کو نپل دینے کے بعد وہاں جا رہے ہیں, وہاں جانے ایک عورت کے پاس کئی بچے ہو جائیں تو کام لگتا نا, یہ کام وہ کام ہوگا, یہ کام دیکھے تھے وہ کام دیکھے تھے, یہ کام خراب ہو جا رہا ہے, کبھی کام خراب نہیں ہوتا, جانا نہیں پڑتا, کہنا نہیں پڑتا, سب ان کی گود میں, سب ان کی گود میں, وہ سب کو محیط ہیں. محیط, وہ ہر شے کو محیط ہے, شے انہیں سے قائم ہے, قیوم ہے وہ ہر شے, اس لیے فیل جو ہے نا وہ ان کا ہی ہوگا پوری جگہ, جتنی مچھلیاں تیر رہی ہیں حرکت کر رہی ہیں وہ انہیں کی وجہ سے وہی کرا رہے ہیں, جتنی اور مخلوق ہزار ہزار خرب کروڑ کروڑ مخلوق اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہی کراتے ہیں, جنگل کے درندے حشرات الارض سانپ بچھو چوہے وغیرہ سب کی مدد وہی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا جس کا کام ہے. انسانوں کے اندر جیسی جیسی بدتمیزیاں بے ہودگیاں جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرا دیا, یہ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ہم نے کرا دیا, اب اس کی سزا تو یہ ہم نے مقرر کی ہے, سزا مک تو سزا بھی دے دے گی, سزا بھی وہی دیتے ہیں, اور اتنے حلیم ہیں کہ ان کی مخالفت کرنے والے کو اس کی مخالفت کراتے ہیں, ان کی مخالفت کرنے والے کو مخالفت کرنے کا موقع دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں پوری اس کی, تبھی وہ مخالفت کر سکتا ہے, نہیں تو نہیں, ذمہ داری اس کی رکھتے ہیں اس کے سر پہ کہ تیری مرضی کی وجہ سے کرنا کر رہا ہوں, کیونکہ تو اپنے اختیار استعمال کر پائے, اس میں اس کا افعال مشروطی نہیں ہے, اصل دین جو ہے نا افعال مشروطی کا نام ہے, دین کے معنی خود پلٹنے کے آتے ہیں, افعال مشروطی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہم نے جوڑ دیا ہے, جیسے اس کے اسباب جمع ہوں گے, جیسے اس کی شرائط جمع ہوں گے, جیسے وہ سب ہر چیز کے موافق ہو جائے گی تو عمل جیسے ہوگا نتیجہ ویسا مرتب ہو جائے گا. افعال مشروطی کا مطلب یہ رہتا ہے کہ جیسے جو بیج ڈالے گا صحیح زمین کو برابر کر کے اس کا پھل نکل آئے گا, وہ بیج ڈالنے والا مسلمان ہوں گے غیر مسلم ہوں, حالانکہ مسلمان کو پسند کرتے غیر مسلم کو پسند نہیں کرتے, لیکن کھیت کے معاملے میں دونوں کے ساتھ معاملہ برابر کرتے ہیں, اس کو بھی کھیت آتا اس کو بھی کھیت آتا, اس کو بھی غلہ آتا اس کی زمین میں اس کی زمین میں بھی غلہ آتا, دوا کھائے گا مسلمان کھاؤ دوا غیر مسلم کھاؤ, صحیح بیماری کی تجویز ہو جائے کہ یہ بیماری ہے اور دوا کی صحیح تجویز ہو جائے کہ اس بیماری کی یہ دوا ہے اور مقدار کی صحیح تجویز ہو جائے کہ اس دوا کے لیے اتنی مقدار ہو اور اس دوا کا کام کرنے کے لیے موانع رکاوٹیں موجود نہ ہو, اس کا کوئی سے وہاں اندرونی طور پر کوئی جھگڑا نہ چل رہا ہو اخلاق کا اس کی مخالفت کرنے کا, دوا کھائے گا مسلمان کھائے غیر مسلم کھائے فاجر کھائے فاسق کھائے یہودی کھائے عیسائی کھائے ماننے والا کھائے نہ ماننے والا کھائے, کام دکھا دیتے ہیں, شفا اللہ دیتے ہیں, اللہ لاپاک اگاتے ہیں, شفا لاپاک دیتے ہیں, آثار الگ ہے تاثیر الگ ہے, کل تاثیر کی بات آئے گی, اللہ ہوگا نا آگ جلانا چھری کا کاٹنا دوا کا کام کرنا بھوک کا مٹنا پیاس کا بجھنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو توحید افعالی سارے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس میں جو تصور کا سبق چلتا ہے وہ چلتا ہے کہ حرکت ایک نسبت دو. سلسلہ قادریہ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ حرکت ایک اور نسبت دو. کوئی بھی کام حرکت ہوتی ہے, نسبتیں اس میں دو ہوں گی, ایک اللہ کی طرف نسبت ہوگی, وہ خلق کی نسبت ہے خالق ہونے کی, پیدا کرنے کی, اور ایک مخلوق کی طرف نسبت ہوگی, وہ قسم کی نیت ہوگی, مخلوق اس کو اختیار کرے گی. قرآن پاک میں اس کے لیے قسم کا لفظ ہے, لہا ماں کسبت و علیہا ما اکتسبت بما کنتم تکسبون, کل نفس بما کسبت رہینہ. قسم اختیار کرنا, ایک ہی نسبت ہوگی, نسبت ایک ہی حرکت ہوگی, نسبتیں دو ہوں گی. اور جہاں دو نسبتیں پائی جاتی ہیں نظر آتی ہیں, جہاں نظر نہیں آتی تو وہاں نسبت پورے اللہ کی طرف ہو جائے گی. توحید افعال ہی کہتے ہیں, اس کو ذہن میں بٹھانا ہے, ہر پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کے نتائج ہوتے ہیں, اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس کو ذہن میں بٹھانے, اس کی مراقبہ کرنے میں, اس کو یاد کرنے کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا, موافقت اور مخالفت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا, مدح اور ذم کا اثر نہیں ہوتا, مدح مانے تعریف کرنے کا اور ذم مانے برائی کرنے کا. بس حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مرید تھے لکھا, بہت عرصہ ہوا آپ کی طرف سے کوئی اطلاع احوال کوئی خط نہیں آیا. حاجی صاحب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے, وہاں چلے گئے تھے, وہیں قیام کر لیا تھا. ان کی خلیفہ حضرت مولانا شیخ رشید احمد صاحب گنگوی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں رہتے تھے, تو لکھا حضرت نے, انہوں نے لکھا, حاجی گئے ہوئے تھے, ان سے کہنا بھیجا کہ بھائی بہت عرصہ ہوا کوئی خط نہیں آیا ان کا, بولو کوئی اطلاع دو. گنگوئی کو پتا چلا تو انہوں نے خط لکھا, اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میرے حالات ہی کیا ہیں جو میں آپ کو بتاتا, میں تو اتنا بندہ ایسا ہوں کہ میرے تو اپنے کوئی حالات ہی نہیں, میں حالات میں اپنے حالات ہی کیا بتاؤں. پھر اس کے بعد میں یہ لکھا کہ بس یہ ہے کہ کسی کی مزہ اور ذم کا تاثر نہیں ہوتا, کوئی تعریف کر دے تو طبیعت خوش نہیں ہو جاتی, اور کوئی برائی کر دے تو طبیعت مشتعل نہیں ہو جاتی. وہاں پہنچا حضرت کے پاس میں خط, جب حاجی صاحب نے خط کو پڑھا تو اس کا جواب لکھوایا, جواب لکھا اور اس میں لکھا کہ توحید افعالی مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید افعالی نصیب فرما دی, دشمن بھی ان کے ہی ہیں دوست بھی ان کے ہی ہیں, ان سے کچھ نکلوا دیا تو بھی انہوں نے کسی مسئلہ سے نکلوا دیا, ان سے کچھ نکلوا دیا تو بھی وہ مسئلہ سے نکلوا دیا, یہ سوچنے کا انداز ہوتا تھا. کچھ بیچ کے احکام ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, اور یہ کچھ گہرے سوچ کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت بڑی بات ہوتی ہے. برا برا بولے تو برا متاثر نہیں ہونے, بھلا بولے تو متاثر نہیں ہونا, تو تھوڑا سا وہ سمجھ میں آتا ہے. کیوں اس واسطے کہ آج لوگ تو بھلا بول رہے ہیں لیکن انہیں تو اپنے کو جانتا نا, انہیں کیا ہے کتنا پاپی ہے, گھڑا بھر گیا برا بول کے. اس کو معلوم ہے نا, اس کے بولنے سے کیا ہوتا, میں تو جیسا ہوں میرے کو معلوم ہے, ان کے سمجھ میں آتے رہتا. کوئی تعریف کرے تو خیر تعریف پہ بھی خوش ہونے والے رہتے بہت سے, لیکن جو آدمی کو فکر رہتی ہے اپنی اصلاح کی, انہیں تعریف پہ اتنا خوش نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اس کو معلوم نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں تو یہ نہیں جوتا بارتا. میں سوچی اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری نہ ہو تو کون کس کے سامنے بیٹھ سکتا ہے, اور ان کی ستاری ایسا کور ڈال کے رکھے ہوئے ہیں سب کو سمجھ جاتا ہے, بھائی فلاں 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 فلاں, ایک لفظ ایک ستار ہے, سب عبد الستار ہیں, یہاں جہاں تک پورے کے پورے کیا ہیں عبد الستار ہیں, ان کی ستاری ستارے کاروبار چل رہے ہیں. لیکن اگر برا بولے تو کہنے والا برا نہیں ماننا, یہ بہت ہی بہت زیادہ مستحضار کی بات ہوتی ہے. ایک شب کو لوگ برا بول رہے تھے بہت, کیا کیا بولتے ہیں لوگ, ہر آدمی کے الگ الگ فیلنگ احساسات ہوتے ہیں, एक मुरीद को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लाल पीला हो रहा था, जाके क्या करूं, इसको दास का कर दूं, ये करूं वो करूं, क्योंकि आदमी को अपने शेख को बुरा भला बोलना पसंद नहीं आता। वो देर हो गई, उन्हें बोला हजरत आप कुछ बोलो, इजाजत दो मेरे को। तो बोले भाई गलत क्या बोल रहा हूँ। बुजुर्ग ये बोले अपने गलत क्या बोल रहा, सही तो बोल रहा है, तो उसमें इतना मुश्तर रहने की क्या बात है, तो कितनी मशकरे होंगे, कितने अपने आप को उन्होंने सोचते 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 ये बुरा क्या बोल रहा, बोल रहा है तो सही तो बोल रहा है। हर आदमी के पास में नफ्स है और वो आला दर्जे का कमीना है। नफ्स जो होता ना वो कमीना है, वो आला दर्जे का कमीना है। और जितनी बुरी चीजें सोची जा सकती है ना वो सब होती है। जब तक नफ्स का तजकिया नहीं हुआ उस वक्त तक उन्हें वो गंदा है जे। तो अब नफ्स का तजकिया नहीं हुआ, कोई आदमी आपको बुरा भला बोल रहा तो गलत क्या बोल रहा है। और अगर कोई सोचा कि मेरा नफ्स का तजकिया हो गया वो और बुरा है। नफ्स तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, इन नफ्स सलाम वाला तुम सोमा पड़ी हो नफ्स, मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता, वो तो बुराई का हुक्म करने वाला है। मगर बोलना बहुत आसान है, ये बरतना बहुत मुश्किल है। जज्बात तो काबू नहीं रहते। हजरत अली फरमाए थे गुस्सा नहीं आना, गुस्सा नहीं आना बोले तो कैसे के हुक्म है, मारते नफ्स को मारते 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 प्रैक्टिस करते करते वो कैफियत होना पड़ता है। जैसे हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना सिरम साहब गंगोई से 500 साल पहले के बड़े बुजुर्गों में, अपने सिलसिले के बड़े बुजुर्गों में शुमार होता हूँ। उनके पोतरे शाहबुल सईद, उनको फिक्र पैदा हो गई तो मैं सलूक तय करूं। तो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे मुरीद होना है, मुझे सलूक तय करना है, कहाँ जाना होगा। तो लोगों ने उनको बताया कि तुम्हारे दादा के खलीफा हैं निजामुद्दीन बलखी, बलख वहां चले जाओ रशिया के करीब। उस जमाने में ये तो ऐसी बाउंड्रियां तो थी नहीं, लोग इधर से उधर जाते थे आते थे, वहां पे नवीजे होते थे ना बाउंड्रियां होते थे, जहां चाहे जाओ जहां जाओ। जो लोग मक्के मदीने जाके पहले रह गए थे, अब जैसे हाजी साहब जाके रह गए थे, तो वहां क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए, जो गया तो रह गया। तो वहां पहुंच गए, बलख पहुंच गए और इतना दे दी कि मैं आ रहा हूँ। तो अब निजामुद्दीन बलखी रहमतुल्लाह अलैह हजरत खान शाहबुल कुद्दूस के जिन्हें पोतरे आ रहे हैं, उनके शहजादे आ रहे हैं, हमारे मुर्शदादे हैं। पहले बहुत एहतराम होता था मुर्शद, मुर्शदों का भी और उनके औलादों का भी हद दर्द एहतराम होता था। तो 2 मील दूर आके उनका इस्तकबाल किया और जब उतर गए घोड़े से तो अपना अमामा निकाल के बिछा दिया कि आप इस पर चल के आइए, लेके चला के बिछाते हुए लेके गए, इस्तकबाल करके फिर बिठा दिया वहां। तो 2 मील थोड़ी पैदल चलाएंगे, फिर वहां जाने के बाद खिलाया पिलाया, जो यूनियन रखा, तो इतनी दूर का सफर हुआ था, आराम मिल गया थोड़ा सा, तो कैसे तशरीफा हुई कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे दादा की जो चीज आप लेकर आए ना वो मुझे चाहिए, यानी आप निस्बत लेकर आए दादा से वहां, वो निस्बत मुझे दीजिए, तरबियत कराने के लिए आया हूँ, मुरीद बनने के लिए आया हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि भाई वो तो ऐसे नहीं मिलती, उसका तो तरीका दूसरा होता है, कि वो ठीक है दूसरा होता तो दूसरा दे, जैसा होता मुझे चाहिए, सच्चे तालिब थे। पर मैं फिर हमारा रवैया भी ऐसा नहीं रहेगा, कहेंगे ठीक है ये तरबियत, जैसे कि हजरत ने तरबियत की मिसालें दी थी ना, छोटी छोटी बात पर पकड़ देते, इस जमाने में नहीं पकड़ सकते, मैं दुश्मन ही पकड़ लेता भाग गया था, मुझे खाली बैठे रहते, कोई भी नहीं रहता, अकेला किताब लेके बैठे रहा। मुर्शद मुर्शद है ना, मुरीद है। اصل مسئلہ تو وہ بھی تو ہے نا. تو حضرت نے فرمایا بس ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سب ڈبا خود اتار دو اور آج سے تمہاری تربیت شروع. یہ بولے یہ بول کے جگہ بتا دیا کہ آپ فلاں جگہ پر رہیں گے. اب شاہی مہمان خانے میں نہیں رہے, بہت شاہی آدمی تھے, بہت نوابی انداز میں رہتے تھے حضرت نظام الدین بلخی. بڑے آدمی تھے, اہل ثروت میں سے تھے, نوابوں میں سے تھے, شاہی کتے تھے ان کے پاس, شکاری کتے, ہر چیز بڑی دیکھ ریکھ, حشم قدم سب تھا. تو ان کو کہا کہ یہ مہمان نوازی رہتا ہوں, وہاں چلے جاؤ خان پا میں, وہاں بیٹھو. اور پہلے دن کا سبق یہ ہے کہ آپ ہماری مجلس میں آنے کے قابل نہیں ہیں. اب میں تو شاہزادہ ہوں گا کہ آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے, آپ انہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بولے آپ کو پہلے قابل بننا پڑے گا یہاں آ کے بیٹھنے کا. ابھی تو ہے کہ امامہ بھی نکال کے بچھا رہے تھے, استقبال کر رہے تھے, اور ابھی بولے کہ تم یہاں میرے پاس بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے, تو وہاں چلے جاؤں. اچھی بات ہے, وہ تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس. کیا مصروفیت ہے؟ تو مصروفیت یہ ہے کہ خانقاہ کے جو لوگ ہیں ان کی غرازت اٹھا کے باہر پھینک کے آنا. پہلے زمانے میں جو ہے نا یہ ڈرینیج سسٹم نہیں تھا, لوگ اپنے گھروں کے کونوں میں تارہ خانے بنائے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ غرازت جمع ہو جاتی تھی. اس کو بہنے کا بھی نظام نہیں ہوتا تھا, اس کو لے جا کے جنگل میں پھینکتے تھے, پھر وہ کھاد کے طور پر استعمال ہوتی تھی. اگر زیادہ مقدار میں ہے تو کھاد کے طور پر استعمال ہوتی تھی, نہیں ہے تو پھر ویسے باہر پھینک دیتے ہیں, دور لے جاتے کسی چیز میں اٹھا کے, بالٹی وغیرہ میں اٹھا کے. آج سوچا بھی نہیں جا سکتا, اور ہم خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں یہ سب. ہمارے بچپن میں بھی سب مہتر جو ہوتے تھے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے یہ لاگت. تو یہ تہجد گزاروں کا تارت خانہ لے جا کے پھینک کے آنا دور, اور جو تہجد گزار ہیں ان کو گرم پانی کر کے دینا, اور اس کے ساتھ کیا نہیں, یہی کام ہے فی الحال. کوئی وظیفہ نہیں ہے. وظیفہ کہاں پڑھتے تم؟ آگے شیخ کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا, کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھنا, وہاں کمرے میں پڑے رہنا, اور یہ غلازت صاف کرنا, اور جانا والا گرم پانی کرنا. اور تہجد گزاروں کو پانی گرم ملنا بول کے بولے تو انہیں کب اٹھنا؟ تو مشین تو پلک تھوڑی سا لگا دینے کا لیٹ وغیرہ کا, وہ تو بازار تک لکڑیوں سے پھونک پھونک کے پانی گرم کرنا پڑتا تھا, لکڑی جلانا پڑتا تھا. تو لکڑیوں کے ذریعے سے پانی گرم کر کے دینا, تہجد میں اٹھنے والوں کو گرم ملنا, اور پھر وہاں حضرت کے پاس کے خود دام. وہ بالکل چار بجے سحری ہو رہی ہے تو پونے چار بجے تھوڑی اٹھتے تھے, لائرے کے چار بجے سحری ہو رہی تھی, تین بجے سے پہلے وہ لوگ تیار ہو گئے تھے. اسی اعتبار سے بےچارے جاگتے پھر ان کو. اور ہائیں کون, انہوں خود نواب دادے ہیں. شاہ ابو سعید جو ہے نا, شاہ عبد القدس بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, تو بہت ابھی بھی ان کا جو گنبد ہے دیکھنے کا ہے وہاں پہ گنگوں میں, ان کی بہت بڑا گنبد ہے ان کا, خاص بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کے شہزادے کے حیثیت سے نوابی انداز میں زندگی بسر کر رہے تھے, اب وہ بےچارا اس حالت میں رگیت دیا گیا. اترا کام کچھ بھی نہیں تھا, کام یہی تھا. بہت دن ہو گئے یہی خدمت کرتے ہوئے, کچھ بول رہے نہیں. اچھا, اس زمانے میں جو شیخ کے پاس جاتے تھے نا تو آنے کا ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا, مدت مقرر نہیں ہوتی, کام ہوئے تک رہنے کا ہے. کتنے مہینے لگیں گے نہیں بول سکتے, کتنے سال لگیں گے نہیں بول سکتے. آگے کام کرو. اب وہ ایک عرصہ گزر گیا, بہت واقعات پیش آئے, وہ سنانے کا موقع نہیں ہے. حضرت نے تھوڑے عرصے کے بعد میں وہ مصروفیت ان کی ختم کر دی, غلازت اٹھا کے پھینکنے کی, صرف تہجد گزاروں کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے. تو اس کے بعد میں وہ مصروفیت بھی ختم کر دی, ان کے کتوں کو ٹہلا کے لانے کی رکھی. ہمارے کتے ڈرائیور پلاتے رہو, پلا کے لانا ہوتا نا, وہ شکاری کتے ہیں, شکاری کتوں کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں. کلب معلم جس کو کہتے ہیں, جس کو اللہ بسم اللہ کر کے چھوڑ دیا اور انہیں شکار پکڑ لیا تو جانور حلال ہو جاتا، تیر کا حکم اس کا ہو جاتا ہے نا، جو تیر کا حکم ہے وہ اس کا حکم ہے، پہلے معلم کا وہ رکھے ہوئے تھے، وہ کام لگایا. یہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد میں اس میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا ان کے ساتھ میں، زخمی ہو گئے تھے بہت زیادہ، خون ناخون ہو گئے تھے، چھل گیا تھا، لمبی کہانی ہے. تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ شاہد القدس گنگوئی نظام الدین بلخی کے قاب میں آئے، اور میں کہ ہم نے بھی کام لگایا تھا تم کو، مگر ایسا تھوڑی لگایا تھا جیسے تم نے ہمارے پوتے کا ایسا کیا ہے. تو پھر ان سے وہ ساری خدمت جو ہے نا چھوڑ دیے، چھڑا لیے تھے سب. اور اس کے بعد میں ان کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دینا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے اب آپ آ کے ہمارے پاس بیٹھنا، بولنا کچھ نہیں، خاموش بیٹھے رہے، خاموش سننا بس. پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا کچھ ذکر وکر بھی بتا دیا ہوگا. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن برابر نگرانی تھی کہ طبیعت پہ کیا تاثر ہے. اس میں جو ہے انہوں نے جو خادمہ کچرا پھینکتی تھی، اٹھا کے غلازت لے جا کے پھینکتی تھی اور صفائی کر کے جھاڑو جھٹکا کر کے پھینک کے آتی تھی، اس سے کہا کہ ایک بہانے سے ان کے سر پہ کچرا ڈال دے. کہنے کہ آپ تو مجھے یہ کام لگوا رہے ہیں. کہنے کہ بس ہمارے مسئلے تھے، یہ کام تم کر دو. تو وہ جا رہے تھے سر شاہبو سعید، تو ایک بہانے سے اس نے سر پہ گرا دیا پورا غلازت جو اٹھا کے لے جا رہی تھی، وہ دوسرا کچرا سب ملا رہا تھا. انہوں نے کچھ کہا نہیں، اس کو دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو تجھے پتا چل جاتا. گنگو جس جگہ کی انہوں نے گنگو میں، جو گنگو کے نوابزادے شہزادے کی طرح رہتے تھے، نوابوں سے بھی آگے کی چیز رہتی تھی مشائخین کی اولاد. تو اگر گنگو ہوتا اور تو یہاں پہ ایسی حرکت کر دیتی تو تجھے تیرا تو حشر برا کر دیتے لوگ، اگر گنگو ہوتا تو پتا چل جاتا. بات آئی گئی ہو گئی. حضرت نے عورت کو بلایا، وہ خادمہ کو، بڑی کو، بڑیا کو. بڑیا سے پوچھا کیا بولے، تو بولے بولے کچھ بھی نہیں، مارے بولے تو نہیں، میرے کو کالے بھی نہیں، بس صرف یہ کہ میری طرف دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا اگر گنگو ہوتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ تو نے کس کے ساتھ یہ بےعزتی کر دی، بدتمیزی کر دی. تو حضرت نے یہ بتایا کہ ابھی خناس ختم نہیں ہوا، ابھی خناس ختم نہیں ہوا. پھر ویسے چلاتے رہے مجاہدے، پتا نہیں کیا کیا کرایا ان سے. پھر ایک عرصے کے بعد میں بڑھیا کو یہ کہا کہ کسی تدبیر سے پھر یہ کچرا ڈال دیا ان کے سر پہ. اس نے پھر دوبارہ تدبیر سے کچرا ڈال دیا ان کے سر پہ، تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ان کو نہیں پتا ہے کہ امتحان چل رہا ہے اور شیخ کے بولنے سے ایسا کر رہی ہو. وہ تو اتفاقی ایسا، جیسے اتفاقی حادثہ ہو جاتا ہے ویسا ہوا. تو انہوں نے اس غلازت کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کے بالٹی میں ڈالنا شروع کر دیا کہ میری وجہ سے تیرا نقصان ہو گیا اور تیرا تو ڈسٹرب ہو گئی، تجھے ڈبل کام پڑ گیا. میرے ساتھ کیا ہوا وہ تو بولے نہیں، وہ نہ اس کو گھر کے دیکھے نہ اس پر غصہ کرے، بلکہ وہ اٹھا کے اس میں ڈالنا شروع کر دے. کہنے لگا میں ہی پھینک دوں گا اس کو. کہنے لگا نہیں نہیں میں لے کے چلا جاؤں گا، لے کے چلی جاؤں گی، لے کے چلی جاؤں گی. بہرحال یہ وہ بول بتا کے وہ لے کے چلی گئی. شیخ نے بلا کے بڑھیا سے پوچھا کیا کاروائی ہوئی، تو کہنے لگی یہ ہوا اس مرتبہ. کہنے لگا دیکھا نہیں، غصے سے کہنے دیکھا بھائی، کچھ بولے بھی نہیں، بولے یہ بولے اور یہ کیا. تب حضرت نے فرمایا کہ اب زمین نرم ہو گئی ہے، اب کام بن گیا ہے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ چیز اس دبیا میں رکھی جا سکتی ہے. تو پھر اپنے پاس ان کو بلایا، پھر ان کو تعلیمات کے زمانے میں جو ہے تعلیمات جب کی جاتی تھی، پھر کچھ وظائف اور معاملات اور فکر اور مراقبے اور پہلے زمین بناتے تھے نفس کو مارنے کا، مخالفت کرنے کا، اپنے آپ کو مٹانے کا، چھوٹے بنانے کا، جو فن ہوتا تھا وہ کراتے تھے پہلے سے اخلاق رضیلہ کے اجالے کے بعد. پھر اس کے بعد تعلیمات کرا تھوڑے دن کے بعد میں ظاہر کہ بالکل سوکھی لکڑی ہو گئی تھی، وہ فوراً اس نے ہاتھ پکڑ لیا اجازت دی، خلافت دی، کہنے کے تمہارے دادا کی جو امانت میرے پاس تھی وہ دے رہا ہوں، لے جاؤ. وہاں سے آئے، بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. اپنے سلسلے کے اکابرین میں ان کا بھی نام آتا ہے، شاہ ابو سعید. مد حضم جو ہے نا وہ برابر ہو جانا توحید افعالی میں یہ ہوتا ہے، اور مخلوق کا تاثر ختم ہو جاتا ہے اس سے. مخلوق کی مرعوبیت نہیں رہتی اور مخلوق سے تما نہیں رہتی. تبلیغ میں جو تبلیغ کی جو شروعات ہے نا، تبلیغ میں کا ایمان پہ ایمان بنانے کی جو شروعات ہے وہ یہی توحید افعالی سے ہے. رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توحید افعالی کے معاملے میں امت بہت گڑبڑا گئی ہے، یہاں سے بات شروع کی جائے. یہ تھی وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کہیں شروع کرتے ہیں اس کی وجہ وہ امت کے ذہن میں نہیں رہا ہے. حالانکہ مجازی نسبت کرنے کی اجازت ہے مخلوق کی طرف، حقیقی نسبت کے دھیان کے ساتھ، کہ حقیقی نسبت تو اللہ کے ساتھ ہے، اور مجاز کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں. زمین نے غلہ دے دیا، بھینس نے بچہ دے دیا، دودھ نے رضا دے دی، کھانے نے رضا دے دی، طاقت آ گئی، بنا نہیں ہے بولنا ایسے لفظوں کا. لیکن وہ حقیقی طور پر نسبت اس کی طرف ہوگی لوگوں کی، اور ذہن سے اللہ تعالیٰ نکل گئے، وہ گڑبڑ ہو گئی. توحید افعالی باقی نہیں تھے. توحید افعالی کی بڑی تفصیلات ہیں. دشمن کی دشمنی میں ان کا تصرف نظر آنا، مخالف کی مخالفت میں ان کا تصرف نظر آتا ہے. حضرت منصور حلاج کو جب سولی کی سزا ہوئی، قتل کرنے کی سزا ہوئی، اور جلاد جو ہے نا ان کو پکڑنے کے لیے آیا، تو انہوں نے جلاد کو دیکھ کے کہا کہ آئیے آئیے، آپ بھی سرنگ میں بھی آئیں گے، میں آپ کو خوب جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کون آ رہا ہے. بیا بیا باہر رنگے کی میں آئیے، من خوب سنا سا تشریف لائیے. عاشق تھے وہ منصور حلاج، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق تھے، عاشق زار ایک دم. ان کو اپنے کٹنے کا مرنے کا ذرہ غم نہیں تھا، ان کو سولی پہ چڑھانے کا کوئی ان کو صدمہ نہیں تھا. رہے میرے کو سولی میں کوئی جو ہے قتل کر دے رہنا ہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں میرے کو قتل ہی کرو بولتے تھے. بلکہ ان کے جو اشعار ہیں، ان اشعار میں یہ ہے کہ جب تم مجھے قتل کر دو تو میری ایک درخواست ہے آپ سے، اور درخواست میری یہ ہے کہ مجھے جلا دو قتل کرنے کے بعد، اور اس کے بعد میرے کو دفن مت کرنا، میرے راگ کو جو ہے نا ہوا میں اڑا دو. میں اللہ کے سامنے کسی وجود کی شکل میں رہنے نہیں چاہتا ہوں، یہ ان کی نصیحت ہے. میں کسی شکل میں، یعنی میں اتنا فنا ہو جانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ میں رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں کسی طریقے سے. میری خاک میں، میری قبر بھی نہیں رہنا، میری خاک بھی نہیں رہنا، میری ہڈیوں کو بھی جلا دو، میرے جسم کو بھی جلا دو. تم قتل کرنے کے ان کی گزارشات وصیتوں میں تھے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق تھے، اللہ تعالیٰ کے پر اتنے فدا تھے وہ، بولے تم میرے کو مارو نہیں، صرف مارو نہ صرف مارو بلکہ میرے ساتھ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بلکہ بڑا اشعار ہے، لمبے اشعار ہیں ان کے. اس پہ تو جب منصور حلاج کو پکڑنے کے بعد جلاد آیا تو ان کو پتا چلا. آج کل امت مسلمہ پہ جو حالات چل رہے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں، یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں. کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں، مسلمان شیر ہے لیکن آج اس کے ساتھ حل کا کام لے رہا دشمن. حل بولے تو زمین برابر کرنے کے واسطے جو بیلوں کو لگاتے نا، تو حل میں جوتنے کا جو کام ہے، کام لے جانے کا کام بیلوں کا ہوتا ہے، جانور سے لیتے ہیں نا، شیر سے تو نہیں لیتے. لیکن پوری دنیا میں اس وقت امت مسلمہ بیل کا کام کر رہی ہے غیر مسلموں کے لیے، آلے کار بنی ہوئی ہیں، استعمال میں ہیں ان کے، جیسے چاہے استعمال کر لو. اللہ معاف کرے، کہیں عزت سے استعمال ہو رہا، عزت دے کے ظاہر شکل میں، کہیں بے عزتی سے استعمال ہو رہا، ہو رہا دشمن کے لیے استعمال. دشمن اپنے لیے استعمال کر رہا ہے, دشمن اپنے ہتھیار بنوا رہا ہے, کس سے؟ مسلمان سے. کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف. اور انہوں بڑے خوش ہیں کہ آپ کی جاب کہاں ہے. میری جاب دینا ہوں مشین بنوانے میں, امنیشن بنانے میں. میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, بڑی بڑی جابیں ہیں. دشمن کے استعمال میں تو پورے مسلمانوں کو اس وقت دشمن استعمال کر رہا ہے, باصلاحیت لوگوں کو بھی, بے صلاحیت لوگوں کو. سارے دماغ وہ خریدتا ہے, ساری صلاحیتیں وہ خریدتا ہے, اور یہ لے جا کے اپنا دماغ اور صلاحیت اس کو دے دیتا ہے چار پیسوں کے واسطے کہ تم اس کو پیسے دے دیں, باقی میری پوری انرجی جو ہے نا اور صلاحیت جو ہے نا وہ اپنے کام کے لیے لے لیں. وہ بول رہے ہیں آج آج دفتر مزدور ہم بلا لیں, یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں. کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. توحید افعالی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. توحید افعالی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر فعل کو منسوخ کرنا, اور ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کو فاعل دیکھنا. البتہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں اللہ کا کمال ظاہر ہے, تو جس فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کو پہچاننا آسان نہ ہو, اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے تاکہ بے ادبی دماغ میں نہ بیٹھے. کیونکہ ہر فعل سے اللہ کا کمال پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں ہے. جیسے بیمار کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے, شفا دینے کا فعل بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے, لیکن بیماری میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے, اس میں جو بھلائی ہے بندے کے ساتھ میں, وہ ہر ایک پر نہیں کھلتی. تو عام طور پر یہ نہیں بولتے کہ آپ نے بیمار کیا اور آپ نے شفا دی, یہ بولتے میں بیمار ہوا آپ نے شفا دی. اذا مریض تو فہو یشفی, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں. حالانکہ بیماری بھی انہوں ہی کیے تھے, لیکن وہ نسبت ادھر نہیں کرنے کا ہے, بے ادبی نہیں ہونا. بولتے کھانا انہوں دیتے, بھوکا انہوں مارتے نہیں بولنا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احسانات گناتے ہوئے فرمایا, دیکھو اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. حالانکہ بلا وجہ گئے سو ہیں جیل میں, مگر یہ نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے میرے کو پھنسا دیا جیل میں, نکل دیا جیل میں, حالانکہ میرا کچھ قصور نہیں تھا. اور وہ بھی برسوں کی بات ہو رہی ہے, جب بھی وہاں کی جیل ہے وہ تو اچھا سلوک تھوڑی ہوتا تھا جیل میں. وہ سب اپنی اس کے اندر جو خوبی ہے, اس کے اندر جو کمال ہوتا ہے, وہ یوسف علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے ویسا نہیں. پیغمبروں کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر خود بات بھی ایسے نہیں کرتے جو دوسرے بھی نہیں سمجھے. اگر دوسروں کی سمجھ میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس سے بچنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے جیل سے نکالا. جیل میں ڈالنے کا کام بھی ان کا ہی تھا, مگر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا, ادب سکھایا گیا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے غلطی کروائی, حالانکہ فیل تو سب ان کے ہی ہیں نا. یہ تو تمہاری پلاننگ تھی, یہ تو تمہارا گیم تھا, یہ تو تمہارا کھیل تھا, یہ اسکرپٹ تو تم نے لکھی تھی. نہیں بولتے, وہ ایپیسوڈ کی ویسا قصہ ہے نا پورا. ایسے ہے کون ہیرو ہے, کون ویلن ولن ہے, پلائے پلائے کیا ہے, ساری کہانی تو آپ ہی بنائے تھے نا. اچھا شیطان بے ادب ہے, اس نے اللہ کی طرف لگا دیا, ربی بیما ہو گئے تھے, آپ نے مجھے گمراہ کیا. شیطان عارف ہے لیکن عاشق نہیں. جگڑ بازی فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو معرفت نہیں ہے, ویسی بات نہیں ہے, لاکھوں سال پرانا ہے, پہچانتا ہے. شیطان نے فوراً کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, یہ آپ ہی کا کام ہے. جو آپ نے کیا ہے تو پھر میں اس کو بھی رہنے نہیں دوں گا. یہاں پہ خود ہی گڑبڑ آ گیا. اقوا کی نسبت تو اللہ کی طرف کر دی, اس کے بعد کی نسبت اپنی طرف کر لی. ارے بھائی تو اپنی طرف کیسے کر سکتا جب اتنے بڑے کام کی نسبت اللہ کی طرف تو کر رہا ہے, یہ کام تمہارا ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اللہ میں یہ آپ میری غلطی ہے, اور یہ اللہ ہی کے سکھانے سے ان کو بات آئی. اللہ فطلب کا آدم من ربی, رب کی طرف سے ان کو یہ کلمات ملے, اللہ غلطی ہو گئی, قصور ہو گیا, اللہ نے معاف کر دیا. آدم کی نشانی ہے اقرار کرنے کی, اور شیطان کی نشانی ہے حجت کرنے کی, اپنی بات کی توجیہ کرنا, تعویل کرنا. تو جن افعال کی نسبت میں بے ادبی کا شائبہ ہے, یہ جن کی نسبت کھل نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کو پہچاننا اس میں سے آسان نہیں ہوتا, اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی, مگر فعل سارے کے سارے اللہ ہی کے ہوتے ہیں. کیونکہ فعل جو ہے نا وہ صفت کا نتیجہ ہے, ہر فعل صفت کا نتیجہ ہے, نتیجہ تو صفت ہے, ثمرہ تو صفت ہے. کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ڈرائیور کی صفت اس کے اندر ہے, گاڑی چلانے کی صفت اس میں آئی تو ہی وہ گاڑی چلا رہا ہے. کوئی ٹائپ کر رہا ہے تو ٹائپنگ کی صفت اس میں ہے تو ہی, کوئی لکھ رہا ہے تو لکھنے کی صفت اس میں ہے تو ہی لکھ رہا ہے. تو جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کی صفت کا, ان کاموں کا مرجع صفت ہے, صفت اللہ کے پاس ہے. اب اس میں سے ہر شعبے کے اندر ترقیاں ہیں. توحید آثاری میں سوچنے کے اور بے شمار نوعیتیں ہیں, توحید افعالی میں سوچنے کے اور بے شمار تفصیلات ہیں, ایسے ہی توحید صفاتی میں. عوام کی حفاظت کے واسطے یہ بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں واحد ہے, اور دوسروں میں جو صفات انسان و مخلوقات میں نظر آتے ہیں اللہ کے جیسی, وہ ویسی نہیں ہے جیسے اللہ میں ہے. اب جیسے اللہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں, تو توحید کا ہوئی شرک ہو گیا نا. ویسے دیکھ تو پھر توحید کے واسطے کیا کرتے, اللہ کی حیات الگ ہے ہماری حیات الگ ہے, وہ ہمیشہ سے ہے ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں, جو محدود ہے وہ تھوڑی ہے وہ چھوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں, تو وہ یسمع اللہ کا سمعنا ہمارے سننے کی طرح نہیں, وہ یبصر اللہ کا بصرنا وہ دیکھتے ہیں ہمارے دیکھنے کی طرح سے نہیں ہے. ایک ایسا سمپل انداز ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں توحید جو ہے نا عوام کے لیے محفوظ رہ جاتی ہے, لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہ جو ہمارے اسباق چل رہے ہیں نا, توحید سلسلہ قادریہ کے, توحید وجودی کے جو اسباق ہوتے ہیں ان میں توحید صفاتی بڑے اونچے درجے میں ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی نہیں دیکھتا, وہی دیکھتے ہیں وہی سنتے ہیں وہی بولتے ہیں. ان کے دکھانے سے ہم, ان کے دیکھنا ان کا ہی کام ہے, ہم قبول کر رہے ہیں دیکھنے کو, اس لیے ہماری طرف دیکھنے کی نسبت ہے, ہم قبول کر رہے ہیں سننے کو, اس لیے ہماری طرف سننے کی نسبت ہے. تعالیٰ شانہ دیکھتے ہیں لیکن آنکھوں کی پابندی نہیں ہے نا ان کی طرف, آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہیں. آنکھ تو ایک مقید چیز ہے, حادث چیز ہے, شرمی کا لنڈا ہے, اس میں کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پیسہ منسوخ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیکھنے کی صفت ہے بغیر آنکھ کے, آنکھ نہیں ہے وہاں پہ, آنکھ تو بہت محدود چیز دکھاتی ہے. وہ صفت کا ہنڈار اتنا بڑا ہے وہ, اگر آپ تصور سے دیکھنے کو جائیں گے تو پورے آسمان و زمین سے بڑی آنکھ بنتی, آسمان و زمین سے بڑے کان بنتے, آسمان و زمین سے مطلب یہ کہ بولنے کی ایک صفت ہے جو قائم ہے, سننے کی ایک صفت ہے جو قائم ہے, دیکھنے کی ایک صفت ہے جو قائم ہے, لامحدود صفت. تو پوری مخلوق جو دیکھ رہی ہے وہ اسی بینائی سے فیضیاب ہو کر دیکھ, اسی بصارت سے فیضیاب ہو کر دیکھ رہی ہے, اسی صفت بصیر سے فیضیاب ہو کر دیکھ رہی ہے, اس کے رشحات سے, اس کے انوارات سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. کوئی اور تھوڑے کہاں تھے, ایک ایک کو ایک ایک کو الگ 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 توڑ توڑ کے بصارت, بصارت کے خزانے سے سارے بصیر ہیں. بصارت کا ایک فیض ہے, سماعت کا ایک فیض ہے, کلام کا ایک فیض ہے, حیات کا ایک فیض ہے, وجود کا ایک فیض ہے. توحید صفاتی میں پھر ایسا محسوس ہوتا ہے, ایسا دکھتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حسر کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے. یہ نہیں فرمایا میں بھی سنتا ہوں تو بھی سنتا ہوں, وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے. اور کہیں کہیں بندوں کی طرف منسوب کیا ہے, ہم نے اس کو سننے والا بنایا ہے, ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا ہے. لیکن جگہ جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ہی سننے والے ہیں, ہم ہی دیکھنے والے ہیں. دونوں میں ربط تو جاننا پڑے گا نا, کیا ہے. نسبتیں بھی لگائی اور نسبتوں کی نفی بھی فرمائی. نفی دوسرے اس بات کے انداز میں, دوسرے ایسے انداز میں اس بات فرمایا کہ آٹومیٹکلی اس کو حاوی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ توحید صفاتی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے, ان کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ قدیم ہے, قدم ان کی صفت ذاتی ہے, ہمیشہ سے ہونا ان کی صفت ہے. ان کے ساتھ کوئی نہیں, وہ تھے کوئی نہیں تھا, مادہ بھی نہیں تھا, کوئی میٹیریل بھی نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی جس میں دھماکہ ہونے سے انہیں ہوا. نہیں, وہ دھماکہ جس سے ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا, جس میں دھماکہ ہے وہ بھی نہیں تھا. ان کا کوئی بیٹا نہیں کیونکہ بیٹا جس ذات میں شریک ہوتا ہے. ان کی کوئی بیوی نہیں کیونکہ بیوی ہونے کی صورت میں وہ نو میں مقید ہوتے ہیں. انسان کی نو, جانور کی نو میں مقید ہو جاتے ہیں, وہ ان کے لیے بہت بڑا ہے. ان کے کوئی رشتے دار نہیں, ان کی کوئی بیٹیاں نہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں بلکہ مشرکین بولتے تھے. جنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رشتے دار ہیں بلکہ مشرکین بولتے تھے. اجالو بھائی نہ ہو اور بین الجنت نصبا, ان کا کوئی بیٹا نہیں. یہ سب شرک ذاتی ہے. ذات میں شریک کرنا ہے, بیٹا ماننا, بیٹی ماننا, رشتے دار ماننا, یہ ذات میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اللہ پاک کی صفات میں کوئی شریک نہیں, اللہ پاک کے افعال میں کوئی شریک نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار میں کوئی شریک نہیں. سارے آثار اللہ کے, سارے افعال اللہ کے, ساری صفات اللہ کی صفات کاملہ, اور ساری اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس پہ فوکس کرنا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, پوری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں, اولین اور آخرین کی طرف. اول ما خلق اللہ نوری, بیتوار نور کے آپ سب سے پہلے ہیں, اور بیتوار ظہور کے دنیا میں آنے کے آپ سب سے آخری ہیں, اور سارے نبیوں کے سردار ہیں. سید ولد آدم ہیں, آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے سردار. جتنے پیغمبر ہیں سب کے سردار, جو پہلے آئے ہیں جو بعد میں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ کے دماغ میں بٹھانا, عظمت بڑائی ان کی محبت, اور پھر ان کی اطاعت کا جذبہ, اور پھر انہیں سے تمام, انہیں سے خوف, مخلوق کرنا تمام رہنا, مخلوق سے نخوف رہنا. توحید پر محنت ہے. کیونکہ ایمان کے اندر کمال اگر آ گیا, توحید کے اندر کمال آ گیا تو کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. آمین. سبحان اللہ.